الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. میرے عزیز بھائیو دوستو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے عنوان پر ہمیں جمع کیا اور ایک ایسا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم فرمایا اور ہمیں اس نظام پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمایا کہ جو صبح تہجد سے شروع ہو کے اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور عبادت میں اشراق تک, تو جیسے سمجھیے کہ صبح میں ہم 4 بجے شروع ہوئے تو اشراق تک تقریباً 7 بجے, تو 3 گھنٹے صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, عبادت میں اور ذکر و فکر میں, یہ ہمارے بفضل اللہ تعالیٰ کل بھی گزرا, آج بھی گزرا اور گزرے گا انشاءاللہ. تو اگر کبھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ آپ بتائیے کہ معاملات کے اندر صبح آپ کی شروع ہو اور 3 گھنٹے آپ اللہ کی بات کریں, تو آپ کو لگا صاحب یہ تو ایک آدھ دن کی بات ہے, روز تھوڑی ہو سکتا ہے 3 گھنٹے, اور اللہ کی عبادت میں دن شروع اسی سے ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے اس میں اللہ کی عبادت میں آدمی لگا رہے. مگر الحمدللہ یہ 2 دنوں میں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بڑی آسان چیز ہے. اگر کوئی کسی نے کہا کہ 3 گھنٹے دن میں صبح میں شروع ہوتا ہے آپ کے اللہ کی عبادت سے اور ذکر میں اس میں, تو آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل لگتا, محال لگتا, کیسے کریں. مگر ابھی اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثابت کر دیا کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں, بڑی آسان چیز ہے. تو میری گزارش اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں اور اس کو آگے پھیلائیں, کہ آپ سے تو ہماری 2 امیدیں ہیں, ایک تو فی نفسی جو آپ عمل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے, اور دوسری امید ساتھ ساتھ چونکہ آپ علماء ہیں آپ سے امید یہ بھی لگی ہوئی ہے کہ اس کو آپ آگے بھی بڑھائیں. تو ایک کام شروع ہوتا ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک کام کرتا ہے تو اس کو آگے بڑھاتا ہے, تو جب تک اللہ اس کو اجر دیتے رہتے ہیں جب تک وہ کام جہاں تک پہنچتا ہے, اسی طرح سے برا کام اللہ ہم کو آپ کو محفوظ رکھے کوئی برائی کو آگے بڑھانے سے. تو اس کا سب سے بڑے ہم اللہ کا شکر کریں. کل ہمارے بھائی اور دوست ڈاکٹر فہیم صدیقی صاحب نے ان کے محاضرے میں انہوں نے کہا کہ لفظ سبحان اللہ پہ اگر غور کیا جائے تو آدمی کو لگے گا کہ بالکل پاگل ہو جائے گا, کس طرح اس کو ہم سمجھیں. الحمدللہ پہ اگر آدمی غور کرے تو سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ کا شکر ہم کس طرح کریں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ نے کہا نہیں گن سکتے ہو, نہیں گن سکتے ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. اگر آدمی سوچے اور سوچتے بھی ہیں تو پھر ہماری سوچ جو ہے وہ شیطان نفی کی طرف لے جاتا ہے, جو غلط چیز ہے اس کی طرف لے جاتا ہے اور نقص کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم اللہ ہمیں معاف کرے, الا ماشاءاللہ ہم نقص نکالنے میں, تنقید کرنے میں اور ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے اور تلاش کرنے میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں اور اچھائیاں ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں. ایک لطیفہ علی گڑھ میں تھا تو ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, بولے ایک لڑکا آیا اسی طرح کا, جینس ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ رہا تھا اور جیسے نماز تقریباً ختم کیا تو پیچھے سے آواز آئی تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی. تو پیچھے پلٹا تو وہ تھے چاچا, تو اس نے کہا چاچا آپ ہیں, میں سمجھا اللہ میں نکل آئے. کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا بیچارہ, پیچھے سے اس کو آئی کہ سر میں نماز قبول نہیں ہوئی, تو اس نے کہا کہ تو یہ تو آکاش وانی ہے, آسمان سے آگے بات. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, لا تفرقوا. اللہ نے نہیں کہا لا تختلفوا, اللہ نے لا تختلفوا نہیں کہا, لا تفرقوا اللہ نے کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کے اندر مختلف رائے کا کے لیے جگہ ہے, اختلاف رائے کے لیے جگہ ہے. انشاءاللہ سیشن میں آج اختلاف رائے بات ہوگی تفصیلی, تو میں وہاں پہ تفصیلی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں سن سے اشارتاً آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف رائے کے لیے جگہ بھی ہے, اختلاف رائے کے لیے مختلف جو رائے ہیں اس کے لیے مقام بھی ہے, اس کے لیے وسعت بھی ہے یا ہونا چاہیے, مگر جھگڑوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو جوڑنے کے لیے بھیجا, توڑنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے, تو اس کا خیال رہے. اب ہم نیتیں اچھی ہوتی ہیں, نیت میں کوئی نیت کی طرف ہم میں نہیں کر رہا ہوں, نیت خراب ہے, مگر ہم جو ہے تقلید کے اندر اتنے گم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس کی بھی تقلید کر رہے ہیں تو ہمارا بھائی جو ہے وہ کسی اور کی تقلید کر رہا ہے, تو جس کی تقلید وہ کر رہا ہے نہ وہ جہنمی ہے نہ اس کی تقلید جس کی کر رہا ہے وہ جہنمی تھے. ہاں بھائی, اور بالکل میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ جیسے ابھی ہمارے مؤذن صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کل یہ شافعی تھے آج حنفی ہو گئے, ان کا اقامت اگر آپ نے سنا ہوگا تو کل تک یہ شافعی تھے آج حنفی ہو گئے, آپ لوگوں کی صحبت میں الحمدللہ اثر پڑا, اب وہاں سے پھر یہ واپس ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے تو شافعی ہو جائیں گے کیونکہ ہم شافعی ہیں. تو ان کا کیا کیا جائے, جو امت محمدیہ ہے وہ سب ایسی ہے, میں نے کہا تھا پاگل ہے, پاگل نہیں ہے, انتہائی مخلص, انتہائی نیک, دیانتدار, شریف, ایماندار, اللہ سے تعلق والے, فقہ کے مسائل کو نہیں سمجھتے, تو کیا جہنمی ہے؟ ایک جگہ سارے حنفی علماء کے بیچ میں میں بیٹھا ہوا تھا, لیڈرشپ کورس ہم پڑھا رہے تھے, 70 علماء تھے اس کورس میں, اور اس میں کچھ بڑے سینئر علماء تھے, یعنی ہمارے سے عمر میں بھی بہت زیادہ اور سینیورٹی میں بھی بہت. تو یہی اختلاف رائے کی اور مختلف چیزوں کی اور مختلف مسالک کی اور مذاہب کی بات آئی, تو میں نے اور یہ بات چل رہی تھی کہ یہ شافعی مسلک میں ایسا ہے اور حنفی مسلک میں ایسا ہے, وہ سارے حنفی علماء تھے, سارے حنفی بھی تھے, سارے دیوبندی بھی تھے, تو اور میں دیوبندی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ندویوں کو کوئی چھوٹ ہے, وہ تو وہاں پہ اتفاق اور متھی بات, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ میری ایک آپ سے میرا ایک سوال ہے, اور سوال یہ ہے کہ ابھی ہم وقت ہو رہا تھا عصر کا, تو میں نے کہا ابھی ہم 5 منٹ میں وقت عصر کا ہوگا نماز پڑھنے جائیں گے, تو میں نے کہا وہ نماز پڑھنے کے وقت اگر امام شافعی آ جائیں اس کمرے میں تو آپ امامت کے لیے کس کو کہیں گے؟ امام شافعی کو آپ بول سے کہیں گے کہ آپ امامت کیجیے, یا آپ کریں گے ان کو بولیں گے آپ پیچھے پڑی, کیا کریں گے؟ اور مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ امام اگر شافعی ہو اور وہ اگر مسافر ہو اور اس کے پیچھے حنفی عالم حنفی آدمی جو ہے اس کی نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ तो मैंने कहा वो भाई उस बस में नहीं गया, मैंने कहा कि इमाम शाफी नमाज पढ़ाई तो रफायदन करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा मैंने कहा इसको और एक आगे एक स्टेप आगे बढ़ाएं कि अगर इमाम शाफी की जगह इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह तआला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अगर तशरीफ लाए जिनकी रिवायत से रफायदन साबित है तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अगर आए तो क्या करेंगे आप? उनके उनसे नमाज पढ़वाएंगे, उनके पीछे आप पढ़ेंगे या उनसे कहेंगे हज़रत आप हमारे पीछे पढ़िए हम तो हनफी हैं, ये रफायदन की आपकी जो रिवायत है हम तो इसको नहीं मानते, क्या कहेंगे? और फिर अगर वो तशरीफ ले आए जिनकी रिवायत की गई कि मैंने देखा तो फिर क्या करेंगे? तो ये नहीं कहता कि अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत ख़राब है या गलत है, बिल्कुल नहीं है, हक बात है, सही है, मगर फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत का क्या किया जाए? और अहनाफ के पास क्या दलील है मैं भी जानता हूँ, शवाफे के पास क्या दलील है वो भी जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दोनों दलायल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, जिसको जो चलना है उस पर चले, मगर दूसरे की तनकीद करना ये भी ज़रूरी है क्या? हम करते हैं, हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं, तो सोचना ये है कि एक तो हुआ दलायल के फ़र्क को समझना कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीज़ को आपने पसंद किया और उस इन दलायल की वजह से, और इमाम शाफी ने ये किया और इमाम मालिक ने ये किया, समझना ज़रूरी है। और हर आदमी के लिए समझ ज़रूरी नहीं है, जो जो आलिम है जो इस लाइन में लगा हुआ है उसके लिए, हर सबके लिए कोई आवाम की चीज़ नहीं है, तो ये अपनी जगह अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, मगर ये समझते वक्त सोचते वक्त ये सोचना या ये कहना या दिल में ये ख्याल लाना कि इमाम शाफी तो गलत थे, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं ये बोला भी जाता है ये सोचा भी जाता है, तो अपने आप को दिल में अपनी इसलाह करते रहना बहुत ज़रूरी है। मैं मौलाना सलमान नदवी अल हुसैनी दावत बरकातुम के साथ सफ़र में था साउथ अफ्रीका में एक जगह, तो एक बहुत बड़ा मदरसा है तो वहाँ हमारा ख़याम भी था, फिर खसूसी खिताब मौलाना था ओलमा में, तो सारे देवबंदी हनफी ओलमा हैं, तो मौलाना ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर और आपकी सुन्नतों की अहमियत, उनकी इत्तेबा की अहमियत, कहा कि हनफियत में इतने मगन और धुन में मत गुम हो जाओ, और मौलाना सलमान खुद हनफी है, तो कहा कि हनफियत में उतने गुम मत हो जाओ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को रद्द मत करना शुरू करो, ये बात और है कि तुम एक चीज़ पर चलते हो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर दूसरी सुन्नत भी सुन्नत है नबी की, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, जब दो रिवायत आए तो किस वजह से एक रिवायत को तरजीह दी गई और दूसरी रिवायत के बनिस्बत इसको तरजीह क्यों दी गई, वो दलायल वगैरह हम जानते हैं, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, उसके अंदर हमको कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये आप नहीं कह सकते और कहते भी नहीं और कहना भी नहीं चाहिए कि दूसरी रिवायत गलत है, फासिद है, झूठ है, ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया ही नहीं, ये थोड़े बोलते हैं आप। रफ़ैदैन नहीं करने के माने ये नहीं है कि रफ़ैदैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया ही नहीं है, ये साबित ही नहीं है, झूठ है, ये थोड़े ये। तो आपने फरमाया मौलाना दावत बरकातुहुम ने उलमा से कहा कि कभी एक दिन सारी जिंदगी में कहा कि मैं ये नहीं कहता कि जब इमामत करो तो रफ़ैदैन करो मत करो, मगर कभी एक दिन رات کے اندھیرے میں کوٹھری کے اندر دو رکعت نفل نماز پڑھو اور اس میں رفع یدین کر لو تاکہ اللہ کے پاس دلیل ہو جائے کہ تم نے نبی کی سنت کی اتباع کی تھی. کہا کہ نہیں, اگر دنیا کے سامنے نہیں کرنا مت کرو. میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اگر ہم آج دیکھیں تو ہماری قوم کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اور سب سے بڑی خرابی ہے اور سب سے بڑا سمجھے کہ جیسے سرنگ ہے قلعے کے اندر کہ جس سرنگ کی بنا پہ دشمن اندر داخل ہو جاوے, تو وہ یہ اختلاف مسالک کی بنا پہ اور مذاہب کی بنا پہ اختلاف ہے. حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ سارے ائمہ کا اور شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ میری دلیل صحیح ہے مگر ممکن ہے کہ غلط ہو سکتی ہے, اور دوسری دلیل ہماری نظر میں صحیح نہیں ہے مگر ممکن ہے کہ صحیح ہو سکتی ہے. یعنی وسعت قلبی تو جو ائمہ میں علماء اتنی تھی, کبھی بھی قطعی طور پہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ تو جھوٹا ہے, غلط ہے, اس کی بات رد کرو, کسی نے نہیں کہا. میں مدینہ منورہ میں تھا, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عرب, وہیں کی مدینہ کے لوگوں میں سے ہیں, اور بندر اودھ المحمدی ان کا نام ہے. تو ان کے نانا جو ہیں وہ مسجد نبوی کے علماء میں سے ہیں, اور وہاں ان کے دروس وغیرہ ہوتے ہیں, اور ان کا سفرہ جو ہر پیر اور دوشنبے اور جمعرات کو اور پھر رمضان میں پورا جو افطار کا کی دسترخوان بچھتے ہیں مسجد نبوی شریف میں, تو ان کا سفرہ وہ پتہ نہیں یعنی انصار کے زمانے سے وہ چل رہا ہے, تو سینکڑوں سال سے اور ان کے لوگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں گیا تھا تو وہ میں نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کے نانا سے ملنا چاہتا ہوں اور سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, تو لے گئے. تو ہم بیٹھے تھے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہی بات چل رہی تھی کہ وسعت قلبی کی اور دلوں کو جوڑنے کی. اب دیکھیے وہ تو حنبلی ہے, سعودی ہے تو حنبلی ہے. تو کہا کہ جدہ میں ایک مسجد امام ابو حنیفہ ہے, جدہ کا جو قدیم علاقہ ہے اس میں. تو کہا کہ امام شافعی کے کچھ شاگرد وہ مکہ جا رہے تھے تو ان کو تاکید کر کے بھیجا گیا کہ تم لوگ وہاں جاؤ مسجد امام ابو حنیفہ میں, اور وہاں پہ جو امام ہے وہ کچھ نام انہوں نے بتایا مجھے اب یاد نہیں ہے, تو کہا کہ ان سے ملو اور ان کا سلام عرض کرو, اور بول کے بھیجا کہ دیکھو جب وہاں جاؤ گے تو تم مہمان ہو تو ممکن ہے کہ تمہیں امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا اعزازی طور پہ. تو اگر امامت کے لیے بڑھایا گیا تو رفع دین نہیں کرنا, کیونکہ مقتدین سب حنفی ہیں تو ان کی رعایت کے لیے رفع دین نہیں کرنا, یہ تاکید کر کے بھیجی گئی. اچھا وہاں کے لوگوں کو پتہ لگا کہ صاحب یہ لوگ آ رہے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, تو وہ جو بزرگ تھے جو امام تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں شافعی ہیں, تو تم جب نماز پڑھاؤ گے تو رفع دین کرنا. تو انہوں نے کہا عجیب و غریب, عجیب و غریب ایک بندر ہوگا کہ جو رفع دین کرتا ہے وہ اس نے نہیں کیا اور جو کر نہیں کرتا اس نے کیا, اور دونوں بھی کیوں کیا ایک دوسرے کی رعایت میں دل رکھنے کے لیے. ایک جگہ میں گیا ایک ملک میں, एक मुल्क में गया तो जब जा रहे थे एक जगह, तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त है, तो उन्होंने कहा साहब वो मेरा बेटा है, अभी वो दारुल से फारिग हुआ है और उस बस्ती में और दो तीन भी नौजवान उलमा हैं फारिगीन, तो पता नहीं क्या है वहाँ, एक अजीब वो गरीब माहौल वो बस्ती का हो गया है, और तो आप जा रहे हैं तो ज़रा इन बच्चों से बात कीजिए और अगर आपसे सुलझता है तो उसको ज़रा सुलझाइए। तो मैं गया और मेरे साथ वहाँ के जो जमीयत के सदर हैं वो भी मेरे साथ थे, हम लोग दोनों जो कहीं जा रहे थे। तो हम गए, तो हमारा ये जो मौसूफ़ है वो उनके वालिद ने उनको फ़ोन कर दिया था, तो उनके घर में नाश्ते के लिए हम वो दावत भी हुई और बेचारे बहुत ज़ियाफ़त वगैरह उन्होंने की, और साथ में जो दूसरे दो उलमा की बात हो रही थी नौजवान, तो ये तीनों वहाँ थे मौजूद। तो नाश्ता वाश्ता हो गया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि वालिद साहब ने कहा कि आपसे हम लोग रुजू हों, कुछ आपसे राय मशवरा, तो हमने कहा फरमाइए। तो कहा कि हज़रत वो मसला ये है कि इस बस्ती में बड़े बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं और दीन में कोई जानते वानते कुछ नहीं है और सब जाहिल हैं, और हम जब कुछ इस्लाह करने जाते हैं तो उल्टा हमारे से बिगड़ जाते हैं, बात नहीं मानते हैं और ऐसा वैसा, और सब बूढ़े हैं और क्या क्या हैं, और वो पता नहीं कौन से साल में 50 साल पहले 60 साल पहले यहाँ पे आए थे, और छोटे छोटे इनका एक मदरसा उनका एक मदरसा है, और सब बकवास है उसमें, क्या किसी में कुछ बिदात हो रही है, कुछ हो रहा है इस तरह बड़े गुस्से में। तो मैं और हमारे साथ जो मौलाना थे, अब दोनों एक दूसरे की सूरत देख रहे हैं, सुन रहे हैं भाई, अभी नाश्ता किया है तो कुछ ना कुछ नमक खाया तो सुनना तो पड़ेगा, मैं चलो सुन लेते हैं भाई, तो सब सुन अब सुन लिए। उसके बाद में उसने कहा, वो जो नौजवान मौलाना थे उन्होंने कहा कि वाली साहब ने कहा कि आपसे इसके बारे में हम राय लें, तो मैंने तो सोचा कि इसमें सेफ्टी पहले सामने रखनी चाहिए, तो मैंने कहा मौलाना आप जवाब दीजिए क्योंकि सदर तो आप हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बोलिए। तो खैर, तो मैंने कहा जब हमारी गर्दन फंसी है तो मैंने इनसे पूछा ये बताओ कि ये तो आपकी हम रुदात सुन लिए, अब इसका आपके पास जो सोल्यूशन है वो क्या है, तो आप क्या करना चाहते हैं। तो कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं दारुल उलूम शुरू करूँ, एक दारुल उलूम यहाँ खोलना चाहता हूँ, तो दारुल उलूम मैं खोलूँ और उसके बाद में जो है वहाँ से सही किस्म की तरबियत दे के और तरबियत याफ्ता उलमा को यहाँ से तैयार किया जाए, और फिर ये लोग जो है इन सारों की इस्लाह करेंगे। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा है, आपके पास सोल्यूशन भी है और दवा भी है और बीमारी भी दोनों है, तो फिर हम क्या करें, आपका हमारी क्या ज़रूरत है। नहीं 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 वो आपसे बस आप राय दीजिए फलाना की। तो मैंने कहा आप अगर राय आप चाहते हैं तो ये सुनिए, मैंने कहा 60 साल पहले की आप बात कर रहे हैं कि 60 साल पहले कुछ लोग यहाँ पे आए थे, और मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है, कहा मेरी उम्र 35 साल है, तो मैंने कहा आप पैदा होने से 25 साल पहले आप तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थे, आपके पैदा होने से 25 साल पहले तो आपके माँ बाप की शादी भी नहीं हुई थी, है तो आप ख्वाबो ख्याल में कैसे होते। तो मैंने कहा कि आपके पैदा होने से 25 साल पहले कोई मुसलमान इस बस्ती में आया जबकि मुसलमान ही नहीं थे, और दो चार जो थे उनको इकट्ठा किया, और फिर दूसरे भी जो गैर मुस्लिम थे उसमें भी दो चार मुसलमान हुए, और उस मुसलमान ने एक मदरसा कायम किया, एक मकतब कायम किया, और वहाँ बेचारा देखिए जो भी जिसको जितना आता है वही सिखा सकता है। अगर आप मुझसे कहें कि हमें आप अभी इस वक्त मेडिसिन पे या एस्ट्रोनॉमी पे या नैनो टेक्नोलॉजी पे लेक्चर दीजिए, तो मैं कहाँ से लगा दूँ, मुझे आता नहीं है, जो मुझे आता है वही बोल सकता हूँ, तो वो आदमी जो मदरसा शुरू किया, मैंने कहा जितना उसको आता था उसने सिखाया, ठीक है उसके उसने कुरान नाजरा पढ़ा है बच्चों को, बेचारे को खुद भी तजवीद नहीं आती थी तो कहाँ से तजवीद सिखाएगा, मगर पढ़ा तो सिखाया, वो काफ की जगह खा बोला और दाल की जगह जा बोला तो ठीक है बोला, हम ये नहीं कहते कि नेकी किया, मगर करेगा क्या, उसको उतना ही आता था, गैर मगजूबी अलैहिम वला ज़ालिम बोला बेचारा उसको, हम नहीं कहते कि गैर मगजूबी अलैहिम वला ज़ालिम सही तरीका है, तजवीज़ सही है, नहीं है गलत है, मगर जिसका उसको जितना आता वही सिखा सकता था, उसको नहीं आता क्या करा, मगर वो कोई गायत्री मंत्रा तो नहीं सिखाया, गैर मगजूबी अलैहिम वला ज़ालिम सूरह फातिहा ही सिखाया ना। तो मैंने कहा तुम पैदा होने से 25 साल पहले से वो किया, तब तो ये नौबत आई कि तुम आके तनकीद कर सके। तो मैंने कहा पहला तो आप काम ये करो कि जाके उनसे आप उन लोगों से आप शुक्रिया अदा करो कि हजरत आपका मैं बड़ा मशकूर और मामून हूँ, वरना मैं तनकीद किसकी करता। कि आपने तनकीद करने का मुझे मौका तो दिया, मैंने कहा तारीफ मत करो, खुदा ना करता क्यों तारीफ करोगे, आप तो मौलाना है ना, मौलाना का काम तारीफ करना थोड़ी है, तनकीद करना है। तो मैंने कहा मैं शुक्रिया अदा करो कि आपने ये जो मकातिब और मदारिस आपने शुरू किए जिसमें आप बग़ैर तजवीद के कुरान नाजरा पढ़ाना सिखाते हो, और माने मतलब तो आप नहीं सिखाते क्योंकि आप भी जाहिल, वो सीखने वाला भी जाहिल, माने कहाँ से सीखेंगे, आपको माने नहीं आते है, तो ये सब आप कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ये काम नहीं शुरू करते 40 साल 50 साल पहले तो यह इस्लाम का नामो निशान भी नहीं होता, तो हम तनकीद किसकी करते। तो आपका बड़ा मैं मशकूर मामून हूँ कि तनकीद के लिए आपने मुझे एक बहाना बना दिया और दे दिया आपका बहुत तो बड़ा हो सब समझ में आई बात उसको कुछ, तो कहा गया तो फिर क्या करें। तो मैंने कहा नहीं, मैं सोचा कि अब ये लाइन पे आए हैं कि क्या करें। मैंने कहा सबसे पहला काम आप ये करो कि आप जाओ जिसको आप बुढ़ा बोल रहे हो, वो आपके दादा की उम्र का है, वो आपके बाप से भी 25 साल उसकी उम्र बड़ी है, तो सबसे पहले इस्लाम तो अदब सिखाता है। मूसा अलैहिस्सलाम वादी में पहुंचे तो अल्लाह ने कहा फ़क़ला अलैक, पहले जूते तो निकालिए, ये तो पाक धरती है, सबसे पहले तो अदब सिखाता है कि हमसे उम्र में बड़े हैं। तो मैंने कहा आप पहले तो अदब सीखिए, दूसरा हकीकतन अपने दिल के अंदर से आप जाके उनका शुक्रिया अदा कीजिए कि हज़रत आप लोगों की मेहनत से, और मैंने कहा ये कोई आप तकल्लुफन बोलना नहीं है, सोच के दिल में इखलास के साथ आप कहिए कि हज़रत आप लोगों की मेहनत से तो इस बस्ती में इस्लाम का चिराग रोशन हुआ, और ये कोई आप उनकी तारीफ नहीं कर, ये हक है। तो भैया कि ये तो बड़ा आप लोगों का हमारे ऊपर, और जब तक अल्लाह यहाँ पे कायम रखे इस चीज़ को, ये सारे लोगों पे आपका एहसान है कि आप यहाँ तशरीफ ले आए, और आए थे वो भी व्यापारी आदमी थे सब, दुकान खोलने के आए, कुछ मस्जिद बनाने के लिए थोड़े आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, तो करते हैं दुकान अपनी, खोलते चलाते, जो भी पैसा बनता बनते घर जाते, उनको क्या जरूरत पड़ी थी, मस्जिद खोलो मकतब खोलो और बच्चों की तरबियत का क्या होगा और ये होगा, वो कोई जरूरत नहीं, बस अल्लाह ने दिल में बात डाली तो लोगों ने किया। तो मैंने कहा पहले तो आप ये तारीफ करो, फिर आप उनसे कहो कि तो आप जानते हैं कि हम दारुल से फारिग होकर आए हैं, तो अगर आपने इजाजत दी तो आपके काम में हम शामिल हो जाए। तो किस तरह शामिल होंगे, तो कहिए कि आप हम शामिल इस तरह से हो जाएंगे कि हम आपके मकातिब में आपने इजाज़त दी तो हम उसमें पढ़ाएंगे, और पढ़ाने का एक तदरीस का एक तरीक़ा सिखाएंगे, और हमारे पास चूँकि एक निसाब है अल्हम्दुलिल्लाह, इस निसाब को हम इसमें दाखिल करेंगे। आपके पास अब दूसरे निसाब, ये मत करो कि आपका बग़ैर निसाब के बिल्कुल एक ऊट पटांग आपका काम हो रहा, नहीं बोले आपका जो भी निसाब है, इस ये निसाब इंशाल्लाह उससे बेहतर है, तो लिहाजा बैठ के हम लोग اس نصاب کو چلائیں گے اور پھر باقاعدہ سسٹمیٹکلی جو ہے ان کے امتحانات اور وغیرہ وغیرہ. اور آپ سے ضرور ہماری گزارش ہے اور یہ ہے, میں نے کہا سب اخلاص سے بولنے کا, یہ سب ناٹک نہیں, کہ آپ لوگ اس کی سرپرستی کریں اور آپ لوگ ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں اور آپ کی اجازت سے ہم کام کریں گے اور آپ کی سرپرستی میں ہم کام کریں گے. اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں, دعا خیر کریں کہ یہ کام اچھی طرح سے آگے بڑھے. تو کہا کہ میرا دارالعلوم, میں نے کہا تمہارا دارالعلوم بھول جاؤ, تمہارا دارالعلوم مسجد درار ہے, دارالعلوم نہیں ہے. میں نے کہا جو کام ہو رہا اس کام کی تقویت کے لیے, میں نے کہا عالم کا آنے سے, میں نے کہا دیکھو آج تک تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے تک یہ بستی ایک تھی. ٹھیک ہے تجوید کے بغیر قرآن پڑھ رہے تھے وہ الگ چیز ہے, یا جو بھی کر رہے تھے وہ الگ چیز ہے, مگر ایک تھے. تمہارے آنے کے بعد چار ہو گئے. تو یہ تمہارا کام ہے, بستیوں میں جا کے علماء کا یہ کام ہے کہ بستی میں جا کے وہ بستی کے ٹکڑے کر دے, کہ اس کے پیچھے ایک, میرے پیچھے ایک, فلانے کے پیچھے ایک. اصلاح کے معنی یہ ہے کیا؟ اللہ نے آپ کو ہم کو جوڑنے کے لیے بھیجا, توڑنے کے لیے نہیں بھیجا بھائی. اور اللہ نے کیا کہا؟ لا تفرقوا لا تختلفوا. اللہ نے کہا ضرور اختلاف رائے رکھیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے الحمدللہ. آپس میں پیار و محبت سے بیٹھ کے بات کی جائے, اور اس رائے کے اختلاف کے بارے میں بھی, یہ کوئی عوام کی بات نہیں ہے مگر علماء کے بیچ میں ضرور کیا, ضرور آپ اس کے تعلق سے بات کریں, ضرور ایک دوسرے کے دلائل پہ آپ نظر ڈالیں, ضرور اس کے تعلق سے آپ تبصرہ کریں, اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے. آئمہ نے خود کیا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کی تو باقاعدہ فیس ٹو فیس میٹنگ ہوئی, آپ کی دونوں کی ملاقات ہوئی, سوالات ہوئے, ایک دوسرے کے سوال جواب ہوئے. اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا پورا نوٹ کیا اور پھر جا کے پوچھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ کا مالک کے بارے میں کیا خیال ہے, امام مالک سے پوچھا کہ آپ کے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے, اور دونوں نے کیا خیال جواب کیا دیا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپس میں تبادلہ خیال کرنا یا دلائل پہ سوچنا یا اس کے بارے میں ڈسکشن کرنا, اس میں کوئی نہ خرابی ہے نہ اس کو کوئی کسی نے ممنوع قرار دیا ہے, کچھ نہیں, ضرور کرنا چاہیے, مگر اس کو ایک جھگڑے کا بیسس بنانا یہ کوئی اسلام نہیں, یہ اسلام نہیں, یہ تو شیطانیت ہے. اصلاح کے لیے, اصلاح کے معنی کیا ہے؟ اصلاح کے معنی کہ دلوں کو جوڑتے ہوئے آدمی کو صحیح کرے. دیکھیں تنقید کر کے, کسی کو ریجیکٹ کر کے, جھڑک کے, ذلیل کر کے کوئی آدمی صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہمارے طریقے سے اتنا اس کو چوٹ پڑتی ہے کہ وہ آپ کی بات کی جو صدق ہے وہ تو کہیں کا بھول گیا, وہ کہاں سوچتا اس کو, وہ تو ہے نا یہ میں تو بےعزتی کر دیا آدمی سب کے سامنے, میں تو ذلیل ہو گیا. وہ تھوڑی سوچتا ہے کہ بھائی نہیں جو بھی کیا مگر بات تو صحیح ہے. نہیں, یہ سب نہیں ہوتا. بات سے آپ نے اگر بدتمیزی سے کام لیا, اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا, دل توڑا, تو وہ اس کے دل کے ٹوٹنے کے درد میں وہ اتنا غرق ہو جائے گا کہ آپ کی بات کی, آپ کی بات صحیح ہے اور غلط ہے, اس کے اندر اس کو تمیز کرنے کی اس کے اندر قوت نہیں رہے گی, باقی نہیں کر سکتا. تو دیکھیں سیرت, اس لیے میں بار بار سیرت بولتا رہا ہوں, اس لیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر ان سارے چیزوں کے نمونے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اصلاح فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف کی طرف نکلے, جو جنگ حنین کے نام سے بعد میں مشہور ہوئی. تو حنین کے غزوے میں جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو بڑی فوج تھی 10,000 کی, اور پورے اسلحہ کے ساتھ, اسلحات اس کے سب چیزیں جو بھی ضرورت کی تھی, جنگ کی ساری چیزیں تھیں, اور فوج میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ میں تو آپ کمانڈر ان چیف. تو پہلی جگہ جب پڑاؤ پڑھا تو بلال رضی اللہ عنہ جب اذان دینے لگے تو اس فوج میں پہلی بار جو تھے وہ جو مسلمان مکے کے اور دوسرے بھی جو اطراف وکناف کے قبائل کے لوگ تھے وہ جو جب ہی اسلام قبول کیا تھا کچھ دنوں پہلے کچھ ہفتوں پہلے, تو یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور تربیت میں رہنے والے اور جو ان کی جو ویسے صحابی نہیں تھے, صحابی تو خیر تھے مگر تربیت عمر ہوئی نہیں تھی, ابھی تو اسلام میں داخل ہوئے. تو ان میں سے مکے کے کچھ نوجوان وہ بھی تھے اس میں شاید اس فوج میں. تو بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی تو اس میں ایک گروپ چار چھ نوجوانوں کا جو مکے کے تھے تو وہ لوگوں نے حضرت بلال کا مذاق اڑایا ایک دوسرے سے, بھائی دیکھو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس طرح سے, اور کیا کیا کلمات انہوں نے کہے واللہ عالم. تو مگر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا انہوں نے مذاق اڑایا. اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ حضرت بلال کی کا مذاق اڑا رہے تھے جب وہ اذان دے رہے تھے, تو آپ نے طلب فرمایا. اب دیکھیے منظر, جنگ کی فوج ہے, کھیل مذاق نہیں ہے, اور جنگ کی فوج کے اندر اس طرح کی بات کرنا تو یعنی تقریباً یہ تو ایک جیسے ٹریزن ہے کہ غداری کیا کی قسم کی بات ہے کہ ایک بلال سردار کے سرداری تھے تو ان کے خلاف آدمی بول رہا تو غداری کی بات ہو گئی کہ کس طرح مذاق اڑاتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تو یہ بڑے پریشان ہو گئے, بھائی اب ہم کیا ہوگا ہمارا. تو وہ چار چھ آئے اور فوج ہے پوری, تو اب وہ گرفتار ہو کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا بیٹھو بیٹھے, تو آپ نے کہا تم یہ سب تم لوگ کر رہے تھے, تو کہا یا رسول اللہ بس غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے اس میں زیادہ کون کر رہا تھا, سردار کون تھا, بڑی بڑی باتیں سب سے بڑھ کے کون کر رہا تھا. تو اس میں ابو مہدورہ تھے, تو ان کی طرف لوگوں نے اشارہ کیا بھائی یہ ہمارا سردار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ آگے آؤ. تو آپ سوچئے کہ وہ جو بیچارے ابو مہدورہ تھے ان کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی, بس اب تو میری گردن ماری جائے گی, کیونکہ پکڑے بھی گئے نام بھی معلوم ہو گیا اور پھر اور آگے بلا رہے ہیں تو کیا کریں گے, اب اشارہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میری تو گردن ماری جائے گی. مگر نبی نے کیا کیا, پہلے آگے آؤ, جب آئے تو کہا کہ میں تمہیں اذان دینا سکھاؤں, اذان دینا سیکھو گے. تب اس حالت میں جو بھی کہتے وہ تو ہاں ہی کہنے کی جگہ تھی. تو اس نے کہا کہ جی یا رسول اللہ آپ سکھائیے میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مہدورہ کو اذان دینا سکھایا. تو آپ نے کہا میں بولتا ہوں تم دہراؤ. تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس نے دہرایا اور اسی طرح پوری اذان آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ابو مہدورہ نے وہ اذان دہرائی. کیا ہو رہا ہے, اصلاح ہو رہی ہے, کسی نے غلطی کی بہت بڑی غلطی کی اور نبی اس کی اصلاح کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پوری ادا ہوئی. تو پھر ابو مہدورہ نے کہا یا رسول اللہ میری ایک آپ سے التجا ہے, تو آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ بلال آپ کے مدینے کے مؤذن ہیں، آپ مجھے مکے کے حرم کا مؤذن متعین فرمائیے، میں آپ کا مؤذن مکے میں ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم مؤذن ہو۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی، تو تقریباً 100 سال کی عمر تک وہ تھے موجود۔ اور لکھتے ہیں کہ ہر نماز میں وہ پہلے آتے، طواف کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اذان دیتے۔ زندگی بھر ہر روز ہر نماز میں یہ ان کا معمول تھا۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام وہ آدمی کر رہا ہے جو کہ بلال رضی اللہ عنہ کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مسلکی اختلافات ہیں اور مسلکی اختلاف رائے ہے، اور اس کی وجہ سے جو انتشار ملت میں اور امت میں پھیلا ہوا ہے، ساری ہر مسئلہ ہے، یہ کوئی آپ کا اور ہمارا ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جگہ یہ حال ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اس لیے نہیں بھیجا کہ انتشار پیدا کرو، جوڑنے کے لیے بھیجا۔ تو نظر ہماری ہمیشہ اچھائیوں پہ ہونی چاہیے، دونوں بھی ہیں انسان کے اندر، الا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے علاوہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے اور ہو ہی بھی نہیں سکتا جس کے اندر کوئی بھی خامی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو رہے گا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ رہے گا، اور ہمارے جیسے میں تو بہت ہی ہے۔ ہماری مسجد میں نوجوان آتے ہیں نماز کے لیے، اور مولانا خود گواہ ہے، آپ کبھی کبھی دیکھیں تو آپ بولیں گے بچہ یہ بھی کہاں سے گیا، کیسے پہنچ گیا، عجیب ہو رہی، وہ ہیئر کٹ ایک عجیب قسم کا، اور کپڑے کچھ عجیب قسم کے، اور کبھی کبھی میں جب نہیں ہوتا ہوں یا آنے سے پہلے یا کچھ، ہمارے پاس کچھ ہیں لوگ بےچارے اچھے لوگ ہیں مگر ہماری عمر کے ہیں، تو فوراً یہ کیا ہے تمہاری شرٹ کیسی ہے، یہ تمہارا پینٹ کیسا ہے، فلانا کیا ٹوپی کیا ہوگی، بنا ٹوپی کے تو کیسے نماز پڑھتے ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھو آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں 15, 16, 17 سال کا لڑکا فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو میرے نزدیک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں اس کا شمار ہے، انشاءاللہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ زمانے میں، آج کے زمانے میں جتنی خرابی ہے، اس زمانے کے اندر ایک لڑکا اور مالدار گھرانے کا جو اسکول کالج میں پڑھتا ہے، کوئی مدرسے سے خدا نخواستہ اس کے مدرسے کی دیوار کا سایہ بھی اس کے اوپر کبھی نہیں پڑا، ویسا لڑکا، اور کئی ان میں سے کئی کا میں گھروں کا حال میں جانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کون وہ لوگ کون ہیں، کون سے خاندان کے ہیں، ان گھروں سے مجھے لگتا ہے تو بالکل وہ یعنی فرعون کے گھر سے موسیٰ پیدا ہو گئے، تو اس طرح کے حالات۔ اور وہ لڑکا نماز کو آتا ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ نماز کے لیے آیا، 15, 16, 17 سال کا لڑکا ہے، اس کے ساتھیاں جو ہے وہ تو سنیما تھیٹر میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، اللہ رحم کرے۔ اور وہ لڑکا نماز جماعت کی نماز پڑھنے کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، فجر کی نماز کے لیے آیا ہے، ظہر میں آیا ہے، یہ سب ہم نظر انداز کر کے ہماری نظر صرف اس کی پتلون پہ، اس کی ٹوپی پہ، ٹوپی نہیں ہونے پہ یا جو بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بنا ٹوپی کی نماز پہ ضرور پڑھیے، ضرور ٹوپی پہنیے۔ علماء سے تو میں کہتا ہوں کہ ٹوپی آپ دوسروں کو بولتے ہیں، آپ کا امامہ کدھر گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امامہ تھی، ہمارے پاس تو بالکل ختم ہی کر دیا، سوائے بریلوی علماء کے، اللہ رحم کرے اور اللہ ان کو برقرار رکھے، کسی کے سر پہ نہیں، سب ٹوپی۔ کیوں بھائی؟ نبی کی سنت جو ہے تو اس پہ، اس کو سنت کو اختیار کرنے میں کیا گریز ہے اور کیا اعتراض ہے؟
تو اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا آپ کا ٹوپی کے نماز پڑھنے کے برابر ہے, کیونکہ آپ کو تو امامہ باندھا چاہیے تھا, تو آپ جب ٹوپی پہ آ گئے تو وہ بنا ٹوپی کی چلا گئے, آپ امامہ باندھنا شروع کریں اس کے سر پہ ٹوپی آ جائے گی. تو ہم کو دیکھ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اپنا مسلک اپنی جگہ الحمدللہ. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مسئلے کو چھوڑ دیجئے, غیر مقلد ہو جائیے, خدا نخواستہ نہیں. یہ غیر مقلد بھی عجیب میں پرس ہمارے بہت ہیں دوست, اللہ کے پاس ہر جگہ آئے دوست. تو میں نے کہا یہ غیر مقلد غلط لفظ ہے, کیونکہ غیر مقلد خود تقلید کر رہا ہے. ان کے غیر مقلد جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے اپنا اپنا, اب صبح میں یہ کر رہا تھا, دوپہر میں نے ایک حدیث پڑھ لی تو دوسرا کچھ تھوڑی کر رہا ہے, وہ بھی تو باقاعدہ تقلید, وہ تو آپ سے اچھی تقلید کر رہا ہے, کٹر اور بھی زیادہ ہے اس تقلید. تو میں نے کہا صرف فرق اتنا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں اور تم کسی اور کر رہے ہو, اتنے بات تقلید تو تم بھی کر رہے ہو. تو خیر وہ ایک الگ چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا مذہب, اپنا مسلک اور اپنے دلائل الحمدللہ بہت اچھے ہیں, انہیں پر رہیے, ان کو بدلنے کے لیے کوئی نہیں کہتا. مگر یہ بات ضرور ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے کہ دوسرا بھی جو دلائل پہ ہے الحمدللہ اس کے دلائل اس کے ساتھ ہیں اور اس کی بھی ہم عزت کریں, ہمارا بھائی ہے. اور جو چیزیں ہم دیکھیں وہ جوڑ کے چیزیں دیکھیں, اس کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں میں ہماری نظر رہے, اور اگر اس کے بیچ میں کچھ خامی ہماری نظر میں آ بھی جاتی ہے تو اس خامی کو فرق کا اور تفرق کا ذریعہ نہ بنائیں. اگر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو تہجد میں کھڑے ہو کے اللہ سے اس کی دعا کریں کہ اللہ یہ چیز اس کے اندر ہے, ساری اتنی اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر سے یہ ایک چیز اچھی نہیں ہے, اللہ اس کو الگ کر دیجئے, اس کو درست کر دیجئے, اللہ سے دعا کریں. یہ ہمارا کام ہے انشاءاللہ تو کریں گے بھائی, ہمیشہ جوڑ کی بات, توڑ کی بات کبھی بھی نہیں, کبھی جوڑ بھی. اگر کوئی آ کے پوچھا ہے تب بھی نہیں, جوڑ کی بات انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس امت کے دلوں پہ جو گھاؤ لگے ہیں ان گھاؤں کو بھرنے والے بنائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مانند دوا کے جو کہ بیماری جو ہماری آپس کے بیر کی ہے اور آپس کے نفرتوں کی جو بیماری ہے اس بیماری کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بنائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.